أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم بك نستعين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت کی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر ہر شر کو خیر میں بدل دیں اور زمانے کی تمام برے شرور سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں جو ہمیں جنت کے بہت قریب اور جہنم سے بہت دور فرما دیں. آمین یا رب العالمین. دوائے شافی، فصل نمبر 36، گناہوں سے اجتناب اور آخرت کی نعمتیں. ہم دیکھ رہے تھے نا کہ گناہوں کی کیا سزائیں ہیں، تو آج سزا نمبر 33 ہے کہ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ قلب کی صحت اور تندرستی بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری رفتہ رفتہ لا علاج اور لا دوا ہو جاتی ہے، اور بالآخر کوئی دوا اور کوئی خوراک اسے نفع نہیں دیتی. امراض جس طرح جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس لائن کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ جس طرح ڈیزیزز انسان کی باڈی پہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں، اسی طرح جو گناہ ہوتے ہیں، سنس ہوتے ہیں، وہ ہارٹ پہ ضرور اثر چھوڑتے ہیں، بلکہ قلوب کے حق میں گناہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے. اس کی دوا اور اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے. تو دیکھیں، دل پر ہی زندگی کا انحصار ہوتا ہے، تو اگر دل ہی بیمار ہو جائے تو پھر ایسے زندگی کا کیا فائدہ. اور دیکھیے، جب کوئی ہمارا قریبی جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں. ہر ٹائم اس کے بارے میں سوچنا، اس کی صحت کے لیے دعائیں کرنا، اس کی صحت کے لیے جدوجہد کرنا. لیکن جب کوئی روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو ہم ریلیکس رہتے ہیں. حالانکہ روحانی طور پر بیمار ہونا جسمانی طور پر بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ ڈینجرس ہے، لیکن ہم ریلیکس رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، جب اللہ چاہے اس کو ہدایت دے دے. نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے اپنے پیاروں کو روحانی طور پر بھی مضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ارباب سیر و سلوک کا اس پر اتفاق ہے کہ قلب اپنے مقصد میں صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے مولا کو پا جائے اور اس کو تقرب حاصل ہو جائے. یہ تقرب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ قلب صحیح و سالم ہو، اور قلب اسی وقت صحیح و سالم ہوتا ہے جب کہ مرض دور ہو جائے. جب مرض دور ہو گیا تو صحت یقینی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ نفسانی خواہشوں کی پیروی چھوڑ دی جائے، کیونکہ قلب کی بیماری یہی خواہشات ہیں، اور خواہشات کی خلاف ورزی قلب کی اصل شفا اور تندرستی ہے. تو کس طرح اپنے قلب کو ہم صحت مند بنا سکتے ہیں؟ خواہشات کی پیروی کرنا انسان چھوڑ دے. لیکن اگر مرض پرانا ہو گیا تو پھر مریض یا تو موت کا لقمہ بن جائے گا یا قریب المرگ ہو کر رہ جائے گا. خواہشات سے کنارہ کشی کرنے والے کے لیے تو مرنے کے بعد جنت ہی ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے قلب کو دنیا میں ہی جنت حاصل ہو جاتی ہے. جو لذت و سرور کی زندگی اسے حاصل ہوتی ہے، بڑی بڑی نعمتوں اور ثروتوں کے مالکوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی. اس کی اور دنیا داروں کی لذتوں اور مسرتوں میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا دنیا اور آخرت کی لذتوں اور مسرتوں میں فرق ہے. اور اس حقیقت کی تصدیق ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے ان لذتوں کا تجربہ کیا ہو۔ قرآن حکیم میں ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں سڑ رہے ہوں گے۔ اسے تم صرف آخرت ہی کی نعمت اور آخرت ہی کا جہنم میں محصور نہ سمجھنا، بلکہ یہ انسان کے ہر دور اور ہر تین مقامات کے لیے وارد ہے، مقام دنیا، مقام آخرت اور مقام برزخ، ہر سے مقامات پر یہ مشتمل ہے۔ ان تینوں مقامات میں ابرار نعیم میں ہوں گے اور فجار جہنم میں۔ نعیم و سرور تو در حقیقت وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو، اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو محسوس ہو۔ اور ظاہر ہے کہ خوف و حراس، حسن و ملال، ضیق صدر، اعراض عن اللہ اور تعلق غیر اللہ اور اللہ سے کٹ جانے سے زیادہ کون سا عذاب ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر وادی ایک جداگانہ شعبہ رکھتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز سے بھی تعلق اور رشتہ جوڑتا ہے، جس سے بھی محبت اور الفت کا رشتہ قائم کرتا ہے، اس سے اس کو تکلیف لازمی پہنچتی ہے۔ تو گویا اللہ سے تعلق ایسا تعلق ہے، اللہ سے محبت ایسی محبت ہے، اللہ سے لگاؤ ایسا لگاؤ ہے جس میں کبھی ذلت نہیں، جس میں کبھی نقصان نہیں، جس میں کبھی کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں ہے۔ اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ سے محبت کی سزا کیا ہے، کہ جو آدمی اللہ کے سوا دوسری چیز سے محبت کرتا ہے نا، اسے تین مرتبہ عذاب اور تکلیف لازمی ملتی ہے۔ سب سے پہلی تحصیل کی تکالیف، یعنی کیسے اس کو حاصل کریں۔ کسی بندے سے محبت ہے، کسی دوست سے محبت ہے، تو سب سے پہلے تکلیف کیسے ہوتی ہے کہ کیسے اس کی کلوز ہوا، کیسے اس سے رشتہ کلوز کریں۔ پھر وہ جو چاہتا ہے یا چاہتی ہے، اس کے رنگ میں اور اس کے خواہشات میں انسان ڈھلنے لگتا ہے، اپنی کوئی ویلیو نہیں، اپنی کوئی رسپیکٹ نہیں۔ تو سب سے پہلی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تحصیل کی تکالیف، کہ کس طرح اس کو حاصل کیا جائے۔ اور یہ انسانوں کے ساتھ نہیں، کسی بھی چیز سے محبت، فار ایگزامپل مال سے محبت ہے، تو سب سے پہلے یہ کوشش ہوتی ہے کیسے حاصل کیا جائے، دن رات اس کے لیے بھاگ دوڑ۔ پھر تحصیل کے بعد اس کے سلب کا خوف۔ اب کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز، مثال کے طور پہ کوئی مال یا پریشیز چیز آپ کو مل گئی، اب آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کیوں وہ چھین نہ جائے، کوئی انسان ہے تو وہ چلا نہ جائے، کسی اور کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ ہر وقت یہ غم انسان کو مارے رکھتا ہے۔ اور پھر تیسرا اور فوت کے خوف کی تکالیف، اور وہ تکالیف مزید جو اس کے تحصیل و تحفظ میں ہیں اور مخالف اسباب کے مقابلہ اور توڑ میں ہوتی ہیں۔ اب کیا سب سے پہلے تحصیل کی تکالیف، تحصیل کے بعد سلب کی تکالیف، پھر اس کے بعد تحفظ کی، کہ کیسے اس کو سیو رکھیں، کوئی انسان ہے تو کیسے اس کو اپنے پاس رکھیں، کوئی اور چیز ہے تو اس کو کیسے اپنے پاس سیو رکھیں۔ تو گویا یہ تین سزائیں بہت بڑی ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین قسم کا عذاب تو اسے دنیا میں ملتا ہی ہے، پھر اسی طرح عالم برزخ کا عذاب تین طرح کا ہے۔ عالم برزخ میں بھی تین ہی قسم کے عذاب اور تکلیف ہوتے ہیں، الم فراق، کہ اب دوبارہ اسے وہ چیز نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے، پہلے فراق، پھر فوت نعیم عظیم، یعنی مسرت عظیمہ کی فوت کا الم و رنج، اور تکلیف کے دنیا میں وہ ایسے کام کرتا رہا جو اس نعیم عظیم کے سراسر خلاف تھے، اور جس نعمت و سرور کے لیے اس نے خلاف ورزی کی تھی اب وہ بھی فوت ہو گئی۔ یعنی جس چیز کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا، وہاں دیکھے گا کہ سب سے پہلے وہ چیز بھی چلی گئی، جنت بھی اس سے چلی گئی، اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ دوسرا علم حجاب، یعنی پردہ، علم حسرت، کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک زبردست حجاب حائل ہو جاتا ہے، اور وہ حجاب کے جس کے تصور سے بھی دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غم و ہم، حسرت و حسن اور رنج و علم ان لوگوں کے اندر وہ کام کرتا ہے جو جسم انسان کے اندر جراثیم اور کیڑے کیا کرتے ہیں۔ جسم کے جراثیم کے کام کا تو خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان ہموم و غموم کا کام تو ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا علم و عذاب کہ قیامت کے دن کا عذاب ہے کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس دن کا عذاب اللہ کی پناہ بڑا ہی سخت، بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی دردناک ہے۔ بھلا کہاں یہ عذاب اور کہاں وہ نعمتیں اور مسرتیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشی، پروردگار عالم سے انس اور اس سے محبت، اس کے دیدار کا اشتیاق، اس کے ذکر کی حلاوتیں اور لذتیں اور ان تمام برکتوں کو سامنے رکھ کر قلوب کی مسرتیں، اور یہ خوشیاں اور مسرتیں کیسی اور کس قسم کی ہوتی ہیں ان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حالت نزع میں بعض مخصوص بندوں کی زبان سے مارے خوشی یہ نکل جاتا ہے، وَطْرَبَاه، کہ رب کی ملاقات کس قدر مسرت آگین ہے۔ اور بعض اللہ والوں کی زبان سے نزع کے وقت یہ کلمات نکل گئے، جو حالت اور کیفیت اس وقت مجھے حاصل ہے اگر اہل جنت کو میسر آ جائے تو ان کی عیش اور زندگی خوشگوار تر ہو جائے۔ بعض کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ مساکین اہل دنیا کے چلتے بنے، لیکن افسوس انہوں نے زندگی کی لذتیں نہیں چکھی، افسوس وہ ان لذتوں سے محروم ہو گئے جو ان کی لذتوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور بہتر تھی۔ بعض اللہ کے بندے اس حالت میں یہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں جو چیز میسر ہے اگر بادشاہوں اور بادشاہ زادوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہماری گردنیں اڑا دیں، یعنی جو سکون ہمیں میسر ہے۔ اور بعض یہ کہہ اٹھے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، اور جو شخص اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ خود کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیں۔ سمپلی اے وہ انسان کہ جس نے قیمتی چیز کو کھوٹے سکون کے عوض فروخت کر ڈالا، افسوس تو نے بڑے سے بڑا خسارہ اٹھایا، اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ تو اس خسارے کو سمجھ بھی نہ سکا۔ افسوس اگر اس متاع گراں بہا کی قیمت تو نہیں جانتا تھا تو نے ان لوگوں سے کیوں نہ پوچھ لیا جو اسے خوب جانتے اور سمجھتے تھے۔ تیرے پاس جو متاع اور سامان تھا اس کا خریدار خود اللہ تعالیٰ تھا، جس کی قیمت جنت المأوی کے چمن تھے، جس کے ہاتھ بیع و شراء اور خرید و فروخت کا سودا ہو رہا تھا، اور جو اللہ کی جانب سے قیمت کی ذمہ داری لے رہا تھا۔ وہ خود سفیر الہی، رسولوں اور پیغمبروں کے امام محمد رسول تھے۔ افسوس پھر بھی تو نے اپنا مال و اسباب کم اور گھٹیا داموں فروخت کر دیا۔ وَلَنِعْمَ مَا قَال، اور خوب جو کسی نے کہا کہ جب بندہ خود اپنی جان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو پھر کون ہے جو ایسا کرنے کے بعد اس کی تکریم کرے گا، یعنی جب آپ خود کو خود ریسپیکٹ نہیں دیں گے، خود کو خود نہیں اچھے داموں فروخت کریں گے تو پھر کون کرے گا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس دنیا کے لیے خود کو قربان نہ کریں، بڑے مقاصد میں خود کو قربان کیا کریں۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا یہ دنیا آپ کے لیے ہے لیکن آپ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی خاطر خود کو قربان کریں، اپنی محبتوں کو، اپنی فیلنگز کو لوگوں کے لیے اور دنیا کے پیچھے مت ضائع کیجیے۔